الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم جانو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے اور حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں. معزز سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نصارہ نے مختلف سوالات جو ہیں وہ اٹھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے. نجران کا وفد تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے, اور ساتھ جو یہود ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اختراع, کوئی نہ کوئی بحث چھیڑی رکھتے تھے. اور یہ بدبختی ہوتی ہے کہ حق کے مقابل اپنی ذات کو بندہ یا اپنی انا کو کوئی رکھے. جب بات حق اور باطل, یہ دو موضوع جب آتے ہیں تو ہمیشہ حق جو ہے وہ فاتح ہے, اس لیے کہ حق کی سچائی اور عدل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ رد جو نیکی کا انکار برائی کے معنوں میں کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کے اوزان درست نہیں ہوتے, نہ منکر کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے, نہ گرد و پیش اور معاشرے کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. اس لیے کہ اعتدال ہر اس بات میں ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا, اور شان ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو مخلوق ہے اس کی ضروریات پوری فرمائی جائیں. اب جب وہ علماء یہود و نصارہ کے پوری کوشش کرتے کہ مخلوق خدا کو حق سے روکا جائے, لیکن حق کا بیان فرمانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلوہ افروز ہونا وہ برکات, پھر حق کا بیان فرمانا, اصحاب کی تربیت نصیب ہونا, پھر ان کا معمولات زندگی میں اسی معاشرے اور انہی آبادیوں میں اپنے معاملات کے لیے چلنا, یہ وہ حصے ہیں کہ جو حق کی آگاہی انکار کرنے والوں تک بھی اتنی بلند آواز سے پہنچاتا ہے اور اتنی روشن دلیل ہوتی ہے کہ اس کا انکار مشکل ہو جائے, سوائے جو حق جانتے ہوئے ضد پر کھڑے ہوتے ہیں اور شیطنت پر کھڑے ہوتے ہیں, بالعموم منکر جو ہے وہ اقرار میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اپنی جو تورات یا انجیل, اس میں سے جو وہ کچھ پڑھتے اور آمیزش کرتے تو انداز جو پڑھنے کا ہے اس کو اسی ربط میں پڑھتے, اسی انداز سے پڑھتے کہ لگے کہ یہ بھی کلام ذاتی کا حصہ ہے, لیکن وہ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ملاوٹ کر رہے ہوتے تھے, وہ اللہ کریم کے حکم میں کمی بیشی کر رہے ہوتے, اور اپنی جو خواہش یا اپنی پسند ہے وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کو سمجھیں. اب علماء جب یہ حصہ پڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو اپنی پیروی پر لگائیں. سارا اللہ کا جو حکم ہے یہ مخلوق کو یہ آشنائی دیتا ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ مخلوق ہے, اور عبادت جو سزاوار ہے یہ خالق اور خالق واحد ذات ہے اللہ رب العالمین, اور وہ رب ہے, وہ ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے, صفت رحمانیت سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے, اور پھر بات صفت رحیمیت کی جائے گی جو دنیا سے لے کر اخروی حیات تک ابد الآباد, لیکن پھر بات نور ایمان کی آئے گی, وہ فرصت جو اس امتحان گاہ کی اور اس زندگی کی ہے اس کے تمام ہوتی پھر بات اعمال کی جو ہے وہ تو بند ہو جائے گی. तो आज भी ये कोशिश की जाती है और पूरी तरह कोशिश की जाती है कि कहीं दीन इस्लाम के अहकाम नाफिज न हो। अगर उनका नफाज हो और उस पर अमल हो तो कोई मुआशरा जो मिसाल बनेगा तो उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा। अमूमी लोग दीन इस्लाम को मान लेंगे और मुसलमान होते चले जाएंगे। हम अपने मुल्क में देखते हैं कि हमारे कवानीन में इस्लाम का ज़िक्र है और उसकी सुप्रीमेसी का ज़िक्र है, लेकिन इतलाक़ में अगर हम देखते हैं तो कानून विरासत वो है जो शरी है। अब कानून विरासत की तकसीम में कोई गलती और ज़्यादती करता है तो वह उसकी अपनी अना या अपना लालच, लेकिन कभी भी कानून विरासत में मुआशरे के किसी हिस्से से आप ये आवाज़ नहीं सुनेंगे कि इसमें कोई बेइंसाफ़ी है। इसलिए कि अल्लाह ने वो मुकर्रर फरमाया है और अल्लाह करीम क़ादर मुतलक हैं, वो इस मोहताज की हर एहतियाज से वाकिफ़ हैं। इसका मिजाज आज हम कोई भी बात करते हैं, कोई मामला पेश आता है, किसी की कोई राय आती है, तो अजीब जो कैफियत है वो ये है कि मिजाज पर गिरां गुजरता है। हालांकि मिजाज को असूल के तहत देखना चाहिए कि असूल में बात दुरुस्त है या गलत है। अपने मिजाज को उन असूलों पर लाना चाहिए जो दुरुस्त और गलत का तयन कर रहे हैं, यानी दुरुस्त पहलू इख्तियार किया जाए। लेकिन बिलमूम जो रिवाज हो गई है चीज़ वो ये हो गई है कि पसंद व नापसंद ज़ाती पर हम इन्हिसार कर रहे हैं। अब जब बात इस्लामी अहकाम की आती है तो उसमें इहतदाल है, उसमें जुल्म नहीं है। हर एक को उसका हक और हर तजावज करने वाले का रोकना और हर मजलूम का तहफ़ हर पहलू जिससे भी आप जायज़ा लें वो जामे व अकमल बात। तो मैंने कानून विरासत की मिसाल इसी लिए दी कि कानून विरासत में हर एक को जो उसका हक है वो उसे मिलता है। हमारे इतराज़ात अपनी धोखादही पर पैदा होते, तकसीम पर कोई नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वो जामे बात। और काश ये जो हमारा इकरार है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम शहादत देते हैं अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तक की, वो हुक्म भी हम नाफिज करें जिससे हमारे मुआशरे में इंसाफ आए। अब जब दीनी अहकाम की बात की जाए तो ये शरीयत इस्लामी का निफाज रहा है, इस खित्ते में भी रहा है, जिस खित्ते में हम रहते हैं इस खित्ते में भी शरीयत इस्लामी का निफाज रहा है और लोगों को अदल मुयस्सर है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि शरीयत का निफाज हो तो फिर जो यहाँ इस नशिस्त पर बैठा है उसका मकाम और हो और जो सामने सफ पर बैठा है उसका मकाम और हो। फिर अमूमी जो इंसानी अकदार या इंसानी हकूक व फ़राइज़ उसमें सारे एक हो जाएं, तो ये बात शायद जो मुक्तदर हिस्सा है उसे पसंद ना आती हो या हमारे जो सरबराहान हैं उन्हें शायद पसंद ना आती हो, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम अपने मौजूदा वसाइल में और अपने मौजूदा हालात में शरीयत इस्लामी का निफाज करें और उसका इतलाक़ और मुसावात से करें तो हमारे मसाइल का हल भी है और हमारे मुआशरे की तरबियत भी है। फिर बहुत बड़ी बात की जाती है जी कि अगर शरीयत की या इस्लामी नुकात की बात करते हैं तो किस फ़िक़्हा की बात करें, और ये कोई नहीं बताएगा कि तमाम फ़िका जो हैं उन्होंने मुतफ़िक होकर ऐसे नुकात भी मुरतब किए हैं कि जिन पर किसी फ़िका को एतराज़ नहीं, उसे कोई नुक्ता उस बात पर कोई गुफ्तगू या बहस नहीं करेगा इस नुक्ते पर। बहरहाल हमारे पास, मेरे और आपके पास शरीयत के वो अहकाम जो हम अपनी ज़ात पर या अपने अख्तियार पर जिनका नफाज कर सकते हैं वो तो है। इसलिए हमारे पास ये जवाब नहीं है कि हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में शरीयत इस्लामी का नफाज नहीं है इसलिए मैं भी बेरार हो जाऊँ, ऐसा नहीं। अगर कोई छलांग कुएं में लगा रहा है तो वहाँ हम छलांग नहीं लगाते, अगर कोई पहाड़ से कूद रहा है हम वहाँ से पहाड़ से छलांग नहीं लगाते, अगर कोई जहर पी रहा है हम जहर नहीं पीते। इसका मतलब है कि जिस बात को हम अपना रहे हैं उसमें हमारी अपनी लज़ात का और अपनी ख्वाहिशात का भी दखल है। तो जब हम अपनी ज़ात और अपने तहत अहल खाना घर जहाँ तक अमल इख्तियार है वहाँ तक शरीयत इस्लामी से अमल पैरा होंगे تو یقیناً ایک باہم بھائی چارہ اور ایک اتفاق کی کیفیت ہر رشتے کی مناسبت سے پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور عملی صورت بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو سکھائی۔ اب جب اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے تو آپ غور فرمائیں کہ نفاذ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ابھی ممکن نہیں ہے، ہماری پوری کوشش، بارہ یہ فکرے ہم نے سنے۔ یہی بات جب دینی حصوں پر آتی ہے تو کتنے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن پر ماننے والے اور عمل تک کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شرعی فتویٰ جو ہے وہ ملے۔ اب جسے مسئلہ درپیش ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ واقعہ کیا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ اپنی رائے لینے یا فتویٰ لینے، رہنمائی لینے گیا ہے، اسے بھی بتاتا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ جو الفاظ یا جو معاملہ پیش آئے اس میں فقہ کا حکم کیا ہے۔ اب جب بات فتوے کی آتی ہے، قرآن کریم کے حکم کی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی آتی ہے، تو بات مولانا کی یا مفتی کی نہیں ہوتی۔ وہ علمی استعداد جو اس قابل کر دے کہ قرآن کریم کا حکم وضاحت سے اور اس موقع کی مناسبت سے اسے تعلیم دے جو اس درجے کا علم نہیں رکھتا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور یہی حدود ہے۔ اب جو جانتا ہے کہ معاملہ یہ ہے، اور جسے معاملہ پیش ہے وہ بھی جانتا ہے، اور دونوں قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، دونوں صاحب ایمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کا دعویٰ ایمان ہے، پھر جب وہ بیٹھ کر بات کرتے ہوئے یہ گٹھ جوڑ کریں کہ الفاظ کو بدل دو تو پھر حکم بدل جائے۔ تو قرآن کریم جو حصہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ حصہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، حق سے کوئی بھی کسی معاملے میں بھی جب تجاوز کرے گا، کسی صورت میں، اضافے یا کمی، وہ کسی نہ کسی اس کی پیروی کر رہا ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف سفر آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خلاف جو لوگ سفر آ رہے ہیں، جو شیطنت پر چلے، جنہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی، ہر عمل کسی نہ کسی الفاظ سے لے کر عمل تھا، ان کی اقتداء اور پیروی ہوگی۔ اس لیے حق تو بڑا صاف ہے، بڑا واضح ہے، جو قرآن کریم نے فرمایا، جو سنت خلف رہنا۔ پھر وہ جو دھوکہ دیتے تھے وہ ان کا اپنا عمل ہے، اور بہت بڑا ظلم، جھوٹ ہے، پھر وہ جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا زبان کو مروڑ مروڑ کر کتاب پڑھتی ہیں، لِتَخْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم جانو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ تو میں نے جو چند گزارشات پیش کی ہیں وہ اس ضمن میں کی ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا گیا وہ بڑا واضح، اس متشابہ حصے کی بھی بات آئے جس سے اختیار کرتے ہوئے کمی بیشی کی جاتی ہے، اس میں بھی حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہیں، اور محکم حصوں کے تحت متشابہ حصوں کو بھی دیکھا جائے۔ قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آیات کے نزول سے جہاں اللہ کی جنہیں رضا نصیب ہے ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، وہاں جن کے قلوب میں نفاق اور مرض ہے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، وہ ان کے لیے دوسری طرف چلنے کا سبب ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ اعتراض کرتے ہیں مقابلے پر۔ تو یہ انتہائی باریک حصہ لیکن بڑا واضح حصہ ہے، اور بالعموم زندگی کا حصہ ہے۔ عموماً جب ہم بات اپنے معاملات کی کرتے ہیں تو طلاق کے معاملے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے، واقع ہو گئی ہے، مانتے ہیں، پتہ ہے، معلوم ہوتا ہے، پھر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی رائے جو ہماری ضرورت، جو خواہش کے تحت ہے، اس کے موافق آ جائے تاکہ ہم اسے اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق کے سامنے آپ الفاظ بدل دیں، جس نے رائے دی یا فیصلہ دیا کہ قرآن کریم یہ حکم فرماتا ہے وہ، اور جو یہ حصہ لے گیا، دونوں دانستہ اس میں جب ملوث ہوں گے تو مخلوق تو شاید نہ سمجھ پائے، مخلوق تو کہے ہاں ایسا ہی تھا، لیکن جس کے حکم کو مانتے ہوئے صاحب ایمان ہو رہے ہو، یا ایہا الذین آمنوا، جنہیں وہ مخاطب فرما رہے اس صف میں داخل ہو، کیا وہ بھی نہیں جانتے؟ تو اس کے حضور جب معاملہ پیش ہوگا پھر کیا ہوگا، پھر کون سے الفاظ کی رد و بدل ہوگی؟ تو اس لیے عمومی زندگی سے لے کر خصوصی معاملات اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا علم بڑھتا ہے، جتنی استعداد بڑھتی ہے، اتنی ذمہ داری بڑھتی ہے. اب جو صف میں بیٹھ رہا ہے یقیناً وہ ایک ذمہ دار ہے، لیکن جو ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری اور اس کی نزاکت اور بڑھ جائے، اسے اور ضرورت ہے کہ دھیان دے. اور اگر ہم اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی للکار میں لگے رہیں تو پھر لگے رہو بھائی میاں، یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے، بڑی بڑی بلند آوازیں تھیں آج نہیں ہیں، ہم بھی جتنا زور بیان اختیار کر لیں کل یہ آواز کوئی نہیں ہوں. تو وہ جو کوشش کرتے تھے دین میں تحریف کی، اب تورات و انجیل میں ویسی بے شمار کمی بیشی کر دی گئی، بے شمار اضافے کر دی گئی، اتنے ناموں سے موسوم کر دی گئی کہ جس ذات پر اللہ نے اپنے مقرب ہستی پر نازل کلام فرمایا اس مقرب نام کے بجائے کتنے اور نام ہیں جن سے منسوب کر دی گئیں، اور خاص کر کے جو انجیل. تو یہود جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ اس تحریف سے مخلوق کو مزید گمراہ کیا. اب یہ میں نے ایک پہلو عرض کیا، اب جہاں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں پر بھی وہ وار کرتے تھے اور اپنے جو دین کے حامی ہیں ان کو بھی گمراہی میں شامل رکھنے کے لیے یہ وار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی معیت میں، اور کیسے خوشبخت ہیں کہ معیت محمد رسول اللہ وسلم نصیب ہے، ایک عملی نمونہ پورے معاشرے میں سامنے. تو وہ پھر پوری کوشش کرتے تھے کہ جو ان کے پیرو ہیں وہ ایمان نہ لے آئیں. تو وہ یہ اس حوالے سے کہ یہ دیکھیں جی، یہ بھی اللہ نے فرمایا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کے نبی پر نازل ہو. تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے کا حصہ نہ تھی، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کتاب میں نہیں ہے، اضافہ کر رہے ہیں، کمی بیشی سے اپنا مطلب جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں. اور ساتھ اعلان بھی ہے، ایک ہے کہ کسی کو اعلان نہ کیا جائے، اشارہ ایسا دیا جائے کہ وہ الجھ جائے، وہ سمجھے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کلام ذاتی. اور پھر صرف اشارہ نہیں ہے، پھر پوری کوشش کی جاتی، وہ یقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی وہ پوشیدہ حربوں سے لے کر ظاہری حصوں تک یہ تحریف جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ مخلوق میں جائے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی وہ سیدھا سیدھا وہ ایسا کذب کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں، مخلوق کو گمراہ. اب ان دونوں حصوں میں میں نے ایک حصہ بیان کیا، جو بیان کر رہے ہیں یقیناً اس غلطی اور اس گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے کئی پہلو، جو ہے نہیں وہ بول رہی ہیں، جو اللہ نے فرمایا نہیں وہ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، کتنی پہلو، پھر جنہیں مخاطب کر رہے ہیں انہیں مزید غرق کرنے کا سبب ہو رہا ہے. تو بے شمار پہلو ہیں، لیکن اگر کلی معنوں میں دیکھا جائے اور جہاں یہ خطاب کا یا کلام اور سماعت ہو رہی ہے وہاں آئیں تو یہ دو حصے. جب دوسرے حصے میں آئیں تو کیا دوسرے حصے کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دین کو جانیں؟ دنیا کے کسی خطے، کسی ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی خلاف ورزی پر آپ یہ جواز نہیں دے سکتے کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ وہاں یہ جواز نہیں دے سکتے کہ میں غیر ملک سے آیا ہوں. آپ یہ جواز نہیں دے سکتے کہ میں قانون کو نہیں جانتا. اپنے ملک کے اپنے قانون میں आप किसी अदालत में जवाब नहीं दे सकते कि मैं कानून को नहीं जानता इसलिए मुझे सज़ा न दी जाए, आपको जुर्म की सज़ा दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो जो शहरी है या वो जो मुसाफिर है, हर दो के ज़िम्मे है कि मौजूद जो जिस जगह पर है उस खित्ते का जो कानून है उसे जानता हो और उसके मुताबिक अमल करे। कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि मुझे तो कानून का पता नहीं था, कोई एतराज़ नहीं करता। इसलिए कि सब मानते हैं कि कानून का जानना उसकी ज़िम्मेदारी थी। जब दीन की बात आए तो क्या हमने अंधी तकलीद करनी है? इसका जवाब यकीनन वो देंगे जो इख्तराक कर रहे हैं, जो ज़्यादती कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह के हुज़ूर उनको जवाब देना होगा और बड़ा सख्त होगा वो मामला। लेकिन जहाँ इंतशार पैदा कर रहे हैं उस आमतुन्नास से जब बात हो तो क्या उनके ज़िम्मे नहीं है कि अपने लिए अल्लाह का जो बुनियादी हुक्म उस बुनियाद से वो वाकफ़ हो? तो ज़रूरियात दीन ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है और आम है, ये मखसूस आलम या पीर के ज़िम्मे नहीं है। वो भी ज़ात में उसकी भी ज़िम्मेदारी अमूमी आती है, और इसी तरह जहाँ बात हो रही है उनकी भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो बुनियादी ज़रूरियात दीन से वाकफ़ हों, वाकफ़ होंगे तो अमल करेंगे ना। तो जब दूसरे हिस्से में भी देखेंगे तो ये जो पहले हिस्से के हमारे एतराज़ात होते हैं, देखो जी कितनी ज़्यादती हो रही है और इख्तरा हो रही है और कमी बेशी हो रही है, यकीनन बहुत ज़ुल्म हो रहा है और बहुत गलती है जहाँ हो रहा है, लेकिन जो ये मान के चल रहा है क्या उसके ज़िम्मे नहीं है? मुल्की कानून में वो ये जवाब नहीं देता अदालत में कि मुझे तो कानून का पता नहीं, न को मानता है और न वो जवाब देता। और अल्लाह की अदालत में वो ये जवाब कैसे देगा? या अल्लाह आपने मुझे हुक्म फरमाया, आपने मुझे मुखातब फरमाया, मेरे लिए अपने हबीब को मबूस फरमाया, मुझे हयात दी, मुझे इस्तदाद दी, ज़हनी इस्तदाद दी, ज़ुरियात ज़िंदगी अता फरमाई, तूने सिफ़त रहमानियत और रहीमियत से मुझे इतना कुछ अता फरमाया कि मैं शुमार नहीं कर सकता, क्या वहाँ जाकर मैं जवाब दूँ, कोई जवाब दे या किसी के पास जाए ये जवाब कि या अल्लाह जो तूने हुक्म दिया मैंने जाना ही नहीं। भाई तुझे कपड़ा पहनना, उसकी सिलाई, अपना हार श्रृंगार, अपनी ज़रूरियात, अपना कारोबार, अपनी रोटी रोजी, अपना मकान, अपनी जूती, हर शह का तुम्हें लिहाज रहा, हर चीज को तुमने जाना, नहीं जाना तो अल्लाह को उनको नहीं जाना, तो ये जवाब बनता ही नहीं है क्योंकि ये जवाब है ही नहीं। तो मैं ये दूसरे हिस्से की नस्बत भी अर्ज़ करूँगा कि हम वो जिन्हें इल्मी दर्जा दीन का इसका नहीं है कि हम लोगों की रहनुमाई एक आलम की हैसियत से या मुफ्ती की हैसियत से कर पाएँ, तो क्या ये जवाब है कि हम अपने आमाल जो हैं उन्हें इसलिए छोड़ देंगे हमें तो मालूम नहीं है, जैसा किसी ने कहा हमने कर दिया? यकीनन मैंने कहा ये बुनियादी हिस्सा है, जो जानता है उसका मामला बड़ा नाजुक है, लेकिन जो नहीं जानता उसके ज़िम्मे भी तो है। इसलिए जहाँ हम अपने घरों में दुनियावी उलूम का एहतमाम करते हैं अपने बच्चों के लिए, वहाँ ज़रूरी है कि हम अपने सिर्फ बच्चों ने मियाँ बीवी दोनों के लिए इतना एहतमाम करें कि हम अपनी जो ज़रूरत है दीन की उसे जान पाए। हमें मालूम, अब नमाज फ़र्ज हर एक को मालूम, क्या उसका वो हुक्म जो उसके एक एक रुकन में अदा करना है उसका भी मालूम, तो अदायगी में जो गलती है जो उस रुकन को ज़ाया करती है और वो रुकन ज़ाया हो जाए, पूरी नमाज ज़ाया हो जाती है, उसको जानना किसकी ज़िम्मेदारी है? एक निवाला उसमें कंकर ना आए, इसको तो हम ख्याल करते हैं पकाने वाले तक देखते हैं, तो वो जो फ़र्ज मानते हुए फ़र्ज अदा कर रहे हैं और हुक्म के मुताबिक नहीं कर रहे उसको जानना किसने है? तो वो निवाला जिसमें कंकर हो वो पत्थर जब मुंह में आता है तो दांत तोड़ता है, तो ये जो अमल बेअमली का करोगे तो ये क़यामत के दिन हिसाब पर नहीं ले जाएगा? तो इसलिए ये वो हिस्से हैं जिन्हें जानने की ज़रूरत है। और हमारे जो बयानात हैं, हमारी जो तरबियत गाहें हैं, हमारी जो तबलीग है, हमारे जो तदरीस है, ये सारे वो अवामिल हैं जो इसी मौजू को मुखातिब फरमाते हैं। तो हर दो हिस्सों से مدرس ہے، مبلغ ہے، مقرر ہے، اس کی ذمہ بھی ہے کہ خالص بات کرے، اور جو سماعت کر رہے ہیں سامعین کی بھی ذمہ ہے کہ وہ اتنی کوشش اور محنت کرے کہ دین کو جانے اور استفادے کے لیے رجوع کرتا جائے، پھر اپنے گھر میں جہاں ہم دنیاوی علوم کے لیے کوشش کریں۔ اچھا، دنیاوی علوم سے میں کئی دفعہ لوگوں کو رائے بھی دیتا ہوں کہ عموماً ہماری بہت بڑی کوالیفیکیشنز نہیں ہوتی، عام درجے کے جو علمی استعداد ہوتی اس کے بعد ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں روزگار کے لیے اور نوکری نہیں مل رہی ہوتی، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نہیں مل رہی، اور عمومی درجہ جن کا ہے پڑھائی کا انہیں کہاں ملے۔ تو میں انہیں ایک رائے دیتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جو پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ہنر سیکھ لو، یعنی کوئی وہ عملی زندگی کا حصہ اسے سیکھ لو، اور جو اپنی ضرورت کے لیے تکمیل کے لیے جگہ ملتی ہے مطابق نہ ہو، تھوڑی نیچے جگہ مل جائے، کام میں داخل ہو جاؤ، آہستہ آہستہ اپنی جو ضرورت ہے یا اپنی استعداد اس کے مطابق بھی جگہ مل جائے گی۔ اب یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے اسباب میں سے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ رازق اور ہم مرزوق، اس نے فرمایا سبب اختیار کرو، تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، کوئی نہیں مر سکتا اپنے حصے کے کھائے بنا، کوئی نہیں مر سکتا کہ جو اس نے اپنے حصے کا کھانا پینا ہے اس کی تکمیل سے پہلے موت واقع نہیں ہوتی، اپنا حصہ پورا کرتا، چھوڑتا نہیں اور نہ اضافہ لیتا، اور جس مقصد کو پیدا فرمایا ہے وہ ہم کسی کی ذمہ کر دیں، یہ میرے پیر صاحب کے ذمہ ہے، یہ میرے شیخ صاحب کے ذمہ ہے، یہ میرے مولانا کے ذمہ ہے، یہ مفتی صاحب کے ذمہ، کیسے ہو؟ تو یہ وہ باتیں یا وہ موضوع ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، مانتے پھر کیوں نہیں؟ جانتے ہو اور مانتے نہیں ہو تو پھر یہ کیا فرق رہ گیا؟ وہ جو حق میں تعریف کرنے والے تھے، یہ دیکھیں نا قرآن کریم نے کتنا واضح فرمایا، وما ہوا من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب میں سے تو نہیں ہے، وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کیا چیزیں تھیں کہ وہ جانتے ہیں اسے، انہیں معلوم ہے اور جانتے بوجھتے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم اپنے لیے اس آیہ کریمہ سے رہنمائی حاصل کریں تو جو کچھ دین یا دینی احکامات ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، پھر ہم کس زمرے میں جائیں؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت ضرورت ہے، اور جتنی برائی بڑھتی ہے اس برائی کے سامنے رکاوٹ اچھائی اور نیکی سے کی جا سکتی ہے، آگ میں آگ ڈالی جائے تو وہ آگ بجھانے کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی طرح فساد کو انصاف سے دور کیا جا سکتا ہے، فساد کو فساد سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر معاشرے میں گراوٹ ہے، بے حیائی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی احکام کو دیں۔ آج بہت بڑا مرض بے حیائی کا ہے، اور قرآن کریم نے علاج دیا ہے، بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، جہاں حلال رزق کا بیان فرمایا گیا ہے، جہاں تربیت کے حصوں کا بیان فرمایا گیا، نماز بڑی بنیادی سے فرمایا، جس کے نتیجے میں جو موقع کا اجر اور ثواب ہے وہ نماز کا برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے، تو کہاں نقص ہے؟ تو کیا ہمارے ذمے نہیں ہیں کہ ہم جانے کہ ہم نے وقت کا، ہم نے پاکیزگی کا، ہم نے جگہ کی پاک ہونے کا، ہم نے وضو کا، وضو کے پورے اصول اور ضابطوں کا، پھر جو نماز ہے اس کے قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے تشہد، اور اس میں جو کلام اللہ کے حضور پیش کرنے، ایک ایک حصے سے ہم واقف۔ تو جب ہم نماز قیام صلاح کے حکم میں پڑھیں گے، یقیناً وہ برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ اچھا، ہم اس بات اور اس کی اس باریکی کو اس درجے کا نہیں لے رہے، جتنا دین اسلام کے خلاف عمل پیرا لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں برائی اور بے حیائی پھیلاؤ تاکہ یہ بے نمازی ہو جائیں، انہیں حرام کھلاؤ تاکہ یہ بے حیا ہو جائیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ جو دین کا حکم ہے اس کے خلاف جانے کے لیے وہ نتائج جو اس غلطی پر مرتب ہونے ہیں وہاں سے ان کو اجاڑنا شروع کرو۔ یہ ادراک کس نے کرنا ہے؟ ہم اخراجات، محنت، اپنے بچے پورا خرچ کر کے، اپنے لخت جگر، ایسے نظام کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اس جوانی تک پہنچاتے پہنچاتے اس بیگانگی کر پہنچا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں تم کون ہو بھائی؟ ٹھیک ہے ماں باپ ہو تو ٹھیک ہے, تمہارے بھی تو ماں باپ تھے, آگے میری اولاد ہوگی تو میں بھی تو ماں باپ کے ذمن میں آؤں گا, تو کیا ہوا تم نے اپنی زندگی گزاری, ہمیں اپنی گزارنا. اب والدین اور اولاد کا اس کے حقوق و فرائض قرآن و سنت سے دیکھو کتنے ہیں, اور ہم کیسی بیگانگی میں جا رہے. پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, میں نہیں منع کرتا, دنیاوی علوم پڑھائیں, دین پڑھائیں, اپنے معمولات میں, اپنے گھر میں اگر ہم تھوڑا سا وقت لے لیں, 10 منٹ لے لیں, 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا اگر وقت, 15 منٹ کا ہم وقت لے لیں جس میں ہم دینی اصول, ضابطے, اخلاقیات, ذمہ داریاں, فرائض, چھوٹی 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 باتیں ہیں وہ ہم تربیت دیں. لیکن اب میں خود سچ نہ بولوں, میں بچوں کو کہوں نہیں میرے بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے, میں نماز نہ پڑھوں, انہیں کہوں نہیں نہیں آپ نے تو تہجد بھی پڑھنی ہے, کیسے وہ ممکن ہو؟ تو جتنا برائی کو یا خرابی کو کوشتے رہو گے یہ حل نہیں ہے. اچھائی کا سمجھ کی سمجھ اور اس پر عمل, یہ اس برائی کا حل ہے. اور ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے, اور یہ جو کسب کر رہے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور زبانیں مروڑ مروڑ کر اور انداز اور الفاظ یہ ہم کہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں. تین حصے بیان فرمائے, پہلے کہ وہ الفاظ یا انداز ایسا کہ جیسے یہ کلام کا حصہ ہو, کلام ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہو, پہلا حصہ یہ کرتے ہیں, اور وہاں ہے نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, وہاں وہ ہے نہیں, سری جھوٹ بول. دوسرے حصے میں وہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ کتاب میں سے ہے اور اسے مانا جائے کہ اللہ کے کتاب میں سے, اللہ فرماتا ہے وہ کتاب میں سے نہیں ہے. تیسرے حصے میں اتنے بدبخت ہیں ان دونوں حصوں سے جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اللہ نے جو فرمایا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. اب شریعت اسلامی میں جہاں کوئی عمل کمی بیشی کا کوئی کہے گا یہ معاملہ کس حکم میں آئے گا؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا, یہ فرمایا نا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں. اب جو دین اسلام میں اور اس کے بیان میں یا اس کی تربیت میں آمیزش کرے, کمی بیشی کرے, وہ جانتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطی کو نہ جانتا, جانتا. تو جب وہ جانتا ہے اور اللہ جل شانہ پر جھوٹ بولنا, پھر وہ معاملہ کیا ہوگا؟ تو عموماً جھوٹ جو ہے اس کا اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ایمان کی کیفیت تک جا کر وہ اثر کرتا ہے, قلب تک جا کر اثر کرتا ہے. جھوٹ جھوٹ بولو نہیں, جھوٹ سنو بھی تو اس کی سماعت بھی اتنا اثر پیدا کرتی ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے. یہ جو ہم پوری دنیا کے حالات جاننے کے لیے ذرائع ابلاغ کے سامنے ہر وقت اور ہمہ وقت بیٹھے ہیں, بے شمار جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور جو جو لوگ بول رہے ہیں یا جن جن کو دکھایا جا رہا ہے ان کا کردار اور ان کا کلام, وہ اپنے ساتھ اپنے کردار اور اپنے کلام کا اثر لیتے ہیں. غیر ضروری جو ہم بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے جھوٹ سننا ہمارے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے, وقت ضائع ہوتا, بے شمار اور روپیہ پیسہ ضائع ہوتا ہے, لیکن ہمارے اندر ہمارے ایمان پر جا کر وہ اثر انداز ہوتا ہے, ہمیں کمزور کر رہا ہوتا ہے. اور جب بات سیدھی سیدھی اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہو پھر یہ معاملہ کتنا نازک ہوگا اور اس کا پھر اثر کتنا ہوگا, کہاں تک پھر اس کا اثر پیدا ہوگا؟ تو اس لیے یہ وہ حصے ہیں جو بڑے ضروری ہیں. اور قرآن کریم نے جو بیان فرمایا وہ یہود و نصارہ کی بات ہو, وہ جو کہہ رہے ہیں حق کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں, لیکن اصول مقرر ہو رہا ہے نا, اصول طے ہو رہا ہے. قرآن کریم اس موقع کے لیے یا اس شان نزول جو واقعہ ہے صرف وہاں کی بات نہیں فرما, जहाँ वहाँ जवाब दिया जा रहा है वहीं एक उसूल वज़ हो रहा है और क़यामत तक के लिए हो रहा है। अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया, हमें ईमान अता फरमाया, कलाम ज़ाती से नवाजा। हज़रत जी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मैं तफसीर देख रहा था एक जगह, बड़ी बड़ी खूबसूरत पहलू वो बयान फरमाते हैं। तो एक जगह फरमा रहे थे कि मैं अक्सर अपने बयान में ये कहता हूँ कि कुरान करीम की एक आया करीमा की समझ आ जाए दुनिया और आखरत की कामयाबी के लिए काफ़ी। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से हमें यह नवाजा कि अल्लाह कलाम फरमाते गए और हमें पूरा कुरान करीम नसीब हो गया। और ये ख्याल फरमाओ कि कलाम में मुतकल्लम का सर होता है। फरमाते हैं कि कलाम मुतकल्लम का असर लेता है। जब हम जैसे किसी से, आप मिसाल देता हूँ आपको, किसी से हम तल्ख कलामी करते हैं तो हमने कुछ चीज़ मारी नहीं होती उसे, लेकिन वो तल्ख कलामी अगला जो है उससे गुस्सा कर रहा होता है, या खायफ हो रहा होता है या वो वापस गुस्से में आएगा, वो मुतमिन नहीं होगा। हमने तो भाई कुछ चीज़ मारी नहीं, तो फिर तुम पर क्या असर है। मुतकल्लम ने जो कलाम बोला उस कलाम का उस पर असर किया, अल्फाज ऐसे थे, अंदाज ऐसा था जिसमें उसकी जो है तहकीर की गई है, उसके साथ ज्यादती की गई। तो अगर वो ताकतवर है या गुस्सा भर है तो वो गुस्से में आ गया, और अगर वो कमज़ोर है तो वो डर गया, पीछे आ गया, उस पर उसका असर। हम किसी की मोहब्बत में और एहतराम में चंद जुमले बोलते हैं, अब वो अल्फाज उस तक पहुंचते हैं, वो खुश होता है और हमारी तरफ मुस्करा कर देखता है, और उसे और हमारे रिश्ते में और मोहब्बत पैदा होती है। इन दोनों सूरतों में कोई शय फिज़िकली न किसी ने दी है, न किसी ने ली है, न किसी ने मारा है, न किसी को मार पड़ी। क्या हुआ है, मुतकल्लम के जो अल्फाज थे वो असर लेकर गए हैं मुखातब पर। हज़रत फरमाते हैं अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह कलाम फरमाता गया और हमें पूरा कुरान करीम नसीब हो गया, और कलाम अल्लाह का है, मुखातिब हम हैं, हम तो मुखातिब हैं, कलाम अल्लाह का है, तो मुतकल्लम का असर सारा कुरान हमें नसीब होता है। ये कितने बख्त की बात है। फिर जितनी हमारी ज़रूरियात, जितनी हमारी ख्वाहिशात, एहसासात, इतनी बारीकी तक कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं कि कोई कहीं गलत फहमी नहीं रही। अल्लाह करीम कुरान करीम की समझ अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये नज़ाकत ये अमूमी बात नहीं है, जितनी बड़ी अता है ना, इतना बड़ा फिर इम्तिहान भी है। अमूमी बंदे पर एतराज़ होता है गलती पर, लेकिन ज़िम्मेदार पर जब गलती की बात ही बारी आती है तो उस पर जो तफ्तीश है या उसका जो एतराज़ है बहुत बढ़ जाता है कि तुम तो ज़िम्मेदार हो, तुमने ये क्या किया, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो कुरान करीम देखना, कुरान करीम छूना, कुरान करीम का घर में होना, हर पहलू से कुरान करीम से मुतल्लिक गुफ्तगू नसीब होना, हर पहलू से बरकत है। लेकिन जो कलाम हमें मुखातिब फरमा रहा है वो मुतकल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम और वो असर, तो मुखातिब जब उसे तलावत करे, उसे जब पढ़े, कितनी बरकत उसे नसीब होगी। फिर हुक्म दिया गया है, ज़रूरत यानी मोहताज की एहतियाज पूरी फरमाई गई है, तो फिर उसे जान कर पढ़ रहा हो, फिर उसके असरार व मुआरफ को जान रहा हो। आप गौर फरमाएं ना कि कितने पहलुओं से फिर ज़िंदगी मुज़य्यन होगी। इसलिए अपने औकाते कार में दीन का समझना इसका हिस्सा मुकर्रर फरमाएं। लेकिन याद रखिएगा कि कुरान करीम का तर्जमा पढ़कर अपनी राय नहीं कायम की जा सकती, ताँ के उन हदूद का जानना या उन हदूद के तहत बात ना ली जाए जो अजमा से आज तक खैरुल कुरून और नबी के सलम के इरशादात और हुदूदों को जो आपने मुकर्रर फरमाई हैं उनसे, उनके तहत ना हो। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।